اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، وسمعہم وابصارہم، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اولئک ہم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں غافل اور حقیقت سے بے علم نا واقف. لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون، ظاہر ہے کہ آخرت میں وہی ہوں گے سب سے بڑھ کر خسارے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدہا لغفور رحیم. پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر پرسیکیوشن ہوئی، انہیں ستایا گیا، انہیں ایذائیں دی گئی، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور صبر کیا، تو تیرا رب اس سب کے بعد ان کے حق میں بہت غفور اور رحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ان خدمات اور ان کے اس صبر اور مصابرت سے سبیل اللہ کو نظر انداز فرمانے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مغفرت اور رحمت ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن کے ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، اپنا تحفظ کرتے ہوئے. وتوفى كل نفس، یعنی کسی کو کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے بچانے کی فکر ہوگی. وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر جان کو دے دیا جائے گا پورا پورا جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا. وهم لا يظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے ایک ایسی بستی کی کہ جو بہت امن میں تھی، اطمینان میں تھی. یا فیہا رزقہا رغدًا من کل مکان، آ رہا تھا اس کے پاس رزق اس کے لیے ہر مکان سے، ہر جوانب و اطراف سے. فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے کفر کیا اللہ کے انعام و احسان کا، اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا. فاذاقہ اللہ لباس الجوع، تو اللہ نے اس کو مزہ چکھایا بھوک کے لباس کا، والخوف اور خوف کے لباس کا. ما کانوا یصنعون، بسبب ان کے کرتوتوں کے اور ان کی کمائی کے. یہ اغلباً خود مکے ہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات ان پر کیے. لِإِلَافِ قُرَيْشِ لِإِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. لیکن قریش نے اللہ کے احسانات کی ناقدری کی. اس کعبے کو انہوں نے سب سے بڑا بتخانہ بنا کر رکھ دیا، 360 بت وہاں جمع کر دیے. تو حضور کے زمانے میں اس پر قحط بھی آیا ہے، وہ قحط موت کا بھی آیا ہے، وہ جھنجھوڑنے کے لیے. جس کا جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ انعام میں، جس میں اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو مبعوث فرماتا ہے تو جیسے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، شاید کہ وہ جاگ جائے، ہوش میں آ جائے. تو یہ اس نقشے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، آپ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، حلال اور طیب. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو. انما حرم علیکم البیت والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به، یہ چوتھی مرتبہ مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں. اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور وہ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم، تو جو کوئی مضطر ہو جائے، لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، نہ تو اس میں سرکشی کا مادہ ہو، نہ وہ کم سے کم جو ضروری ہے اس سے تجاوز کرے، تو یقیناً تیرا رب غفور و رحیم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور اپنے زبانوں سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا على الله الكذب، تاکہ تم منسوخ کرو اللہ کی طرف غلط بات، جھوٹی بات. یعنی یہ معاملہ جو ہے بہت ذمہ داری کا ہے. حلت و حرمت، تحلیل و تحریم، یہ اللہ کا اختیار ہے. اس میں علل کف اور خام کا جو ہے، جو جی نے آیا کہہ دیا کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے، یہ درست نہیں. یہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی پہلے دن کی تقریر میں بھی اور جمعے کی تقریر میں بھی. یہ فتویٰ کا معاملہ بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے. اور واقعی تو جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 14 علم نہ پڑھے ہوئے ہو تو آدمی کو زبان نہیں کھولنی چاہیے، وہ بات اس معاملے میں درست ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یقیناً جملہ علوم شریعہ جو ہے انسان نے
ان کی باقاعدہ تحصیل کی ہو تب اس کی ذمہ داری کو سب لے سکتا ہے. البتہ تلقین، نصیحت، دعوت، جو چیزیں متفق علیہ ہیں، جو دین کی اساسات ہیں، ان کا بیان کرنا، عام کرنا، پھیلانا، اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً جو لوگ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل ولہم عذاب الیم، یہ سامان ہے تھوڑا سا اس دنیا کی زندگی کا، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کر دیا تھا جو کہ اے نبی ہم آپ پر پہلے بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالت ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جو کوئی غلط حرکت، کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں نادانی سے یا جذبات کی رو میں بہ کر، پھر توبہ کرتے ہیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیتے ہیں، تو یقیناً اس کے بعد تیرا رب ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم ایک ایسی ہستی تھی، بلکہ یہ کہ امت کا لفظ آیا ہے، اما یا امو کے معنی قصد کرنا، یہاں ترجمہ کیا ہے شیخ الہند نے راہ ڈالنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتوں کی راہ کھولی، توحید کا وہ شاہراہ کے جس پر پھر امتیں چلتی رہی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن، اپنے فرد میں بھی ایک پوری امت کے درجے میں تھے. قانتاً فرما بردار للہ حنیفہ، اللہ کا فرما بردار یسوع ہو کر. ولم یکن من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے. شاکراً لانعمہ، اس صورت میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا نعمت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا، اب اس کے اختتام پر بھی وہی رنگ ہے، شاکراً لانعمہ، وہ شکر گزار تھا اللہ کی نعمتوں پر. اجتباع ہو، اللہ نے اسے چن لیا تھا، پسند فرما لیا تھا. وہ ہدا ہو الٰ صراط مستقیم، اور اس کی رہنمائی فرمائی تھی، ہدایت دی تھی اسے سیدھے راستے کی طرف. وہ آتینا ہو پھر دنیا حسنا، اور ہم نے دی تھی اسے دنیا میں بھی بھلائی. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی ہمارے نیک بندوں میں ہے. ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے وحی کی آپ کی طرف. ان اتبع ملة ابراہیم حنیفا، کہ پیروی کیجئے ابراہیم کے طریقے کی، ابراہیم کے دین کی یسوع ہو کر. وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً ہفتے کا دن ٹھہرایا گیا انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. اصل میں تو دن، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، ہمیشہ سے جو اللہ کی شریعتیں ہیں ان میں دن جو ہفتے کا ہے، جو عبادت کے لیے اور محترم دن ہے خاص، وہ جمعے کا دن. لیکن یہودیوں نے اپنی شرارت سے جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا. اللہ نے پھر وہی ان پر مقرر کر دیا اور ان کے لیے اس کے لیے بہت ہی سخت ضابطہ بنا دیا. عیسائیوں نے اور آگے قدم بڑھایا اور وہ جمعے کو بھی چھوڑا اور ہفتے کو بھی، اور اتوار کو اپنا جو ہے ہفتے کا ایک مقدس دن بنا لیا. اصل میں یہ دن جو ہے وہ جمعے کا ہے. تو ہم نے مقرر کر دیا ان پر وہی کہ جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف ڈالا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن جن باتوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت تبلیغ کے اعتبار سے کہ یہ تین درجے ہیں دعوت کے. سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. اور حکمت سے مراد یہاں پر حکمت عملی نہیں ہے. عام طور پر لوگ اس آیت کو، واقعہ یہ کہ ماں قدر اللہ کا قدر ہی، اس آیت کی قدر نہیں کرتے جو کہ کرنی چاہیے، بلکہ حکمت عملی ذہن میں رکھ لیتے ہیں، خوش اسلوبی سے دعوت دینا نہیں. حکمت، دانائی، براہین، دلائل، عقلی استدلال کے ساتھ بات کو ثابت کرنا، یہ ہے کہ جو انٹیلیجنسیا کے لیے، جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے ہر قوم اور معاشرے کی، وہ واضح سے اثر پذیر نہیں ہوتی، بلکہ جب تک کہ اسے دلیل کے ساتھ نہ سمجھایا جائے بات جو ہے وہ اس کے دل میں نہیں اترتی. تو سب سے اوپر کا جو مرحلہ ہے اور سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ ہے دعوت میں حکمت.
اس کے بعد ول معزت الحسنہ, اچھی نصیحت خوش اسلوبی سے ذرا دل نشین پیرائے میں اچھی بات کہی جائے, عوام الناس کے لیے یہ مفید ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ ان کے دماغوں میں کوئی غلط نظریات نہیں ہوتے, کوئی خناس نہیں ہوتا, کوئی ان کے دماغوں میں نہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم بیٹھا ہوا ہے نہ فرائڈ کا نظریہ جن سے, تو عوام کی وہ کلین سلیٹ جو ہے ان کے لیے کافی ہے کہ نصیحت ہو, اچھے انداز میں ہو, خلوص و اخلاص سے ہو, دوست نہ جمائی جائے, نصیحت کرنے والا خود اپنے اس نصیحت پر عمل پیرا ہو, اس کی اپنی سیرت کے اندر فرق نظر نہ آئے اس کے قول و عمل میں, تو یہ چیز جو ہے عوام الناس کے لیے مفید ہو جائے گی. تیسرا طبقہ ہے وہ جادل ہم بلتی آفت, کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مان کر نہیں دینا, وہ مناظرے کرتے ہیں اور انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے مختلف فرقوں کے لوگوں نے کہ وہ اپنے اپنے مسائل میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جدال کرنا پڑے گا. لیکن اے مسلمانوں, تمہارا جدال بھی ہوگا تو خوبصورتی کے ساتھ ہوگا, ان کی سطح پر مت اتر آنا. اگر وہ گالم گلوج پر اتر آئے تو تم بھی گالم گلوج پر اتر آؤ, نہیں جھگڑو ان سے, جدال کرو مگر بڑی خوبصورتی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے, اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی کہ جو ہدایت پر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہ آیت بھی ثابت کر رہی ہے کہ یہ مکی دور کا بالکل آخری زمانہ ہوگا, اس لیے کہ مکی دور میں تو بدلہ لینے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, بلکہ اجازت نہیں تھی. کفو ایدیکم, ہاتھ بنے رکھنے کا حکم تھا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو اتنا ہی جتنا کہ تم پر کوئی زیادتی کی گئی ہے, اس سے زائد نہیں. جتنی زیادتی کی گئی ہے اتنا ہی تم بھی ان کے اوپر جواباً جو ہے کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. بلا ان صبر تم, اور اگر تم صبر کرو نہ ہوا خیر للصابرین, تو یہ یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. یہ گویا کہ ایک تمہید ہے, تیاری ہو رہی ہے, زمین ہموار کی جا رہی ہے اب اس دور کے لیے جس دور میں ہاتھ کھول دیے جائیں گے. تو للذین یقاتلون بانهم ظلموا, وہ وقت آنے والا ہے, لہذا اس کے لیے ایک تمہیدی حکم دیا جا رہا ہے. لیکن تلقین ابھی یہی ہے کہ صبر کرو تو بہتر ہے. واصبر, اور اے نبی صبر کیجئے, وما صبرک الا باللہ, اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ ہی کے سہارے. ولا تحزن علیہم, اور اب ان پر آپ غم نہ کھائیے. یہ جس اندام انجام بس سے دو چار ہونے والے ہیں یہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں. آپ خدمے میں اپنی جان نہ جھلائیے. بلا تک کی غیر نمایم کروں, اور جو یہ چالے چل رہے ہیں اس سے بھی آپ دل تنگ نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو کہ ان کی چالوں سے حق کا راستہ رک جائے گا. ان اللہ والذین اتقوا, یقین اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقویٰ کرتے ہیں, پرہیزگار ہیں. والذین هم محسنون, اور وہ لوگ کے جو احسان کے روش اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. مجھے کچھ حساب میں ایک دن کی غلطی لگی تھی, جس کی وجہ سے میں نے کچھ جلدی کی, اور میرا یہ خیال تھا کہ ہم شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں لگوا دی گئی اس میں ایک خیر کا پہلو ہے. اس لیے کہ پہلے میرا پروگرام یہ تھا کہ میں 26ویں شب کو یہاں کوشش کروں گا کہ یہ ختم قرآن ہو جائے اس سورہ جمعہ کے ساتھ, لیکن اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے, اگرچہ ہمارے سارے ارادے اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق اور اس کی منظوری پر منحصر ہے, لیکن بہرحال اپنا ارادہ یہ ہے کہ 25ویں شب کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دورہ ترجمہ ختم کر لیں گے. 26ویں شب کو پھر عام تراویح ہم پڑھ کر پھر کچھ ایک نشست رکھیں گے,
اس میں ایک تو وہ حضرات جو یہاں مستقل شرکت فرماتے رہے ہیں ان سے کچھ تعارف ہو جائے. تو سوالات تو اس پورے دورہ ترجمہ کے بعد بھی ذہن میں باقی رہ جائے, وہ اگر معین طور پر لکھے ہوئے آپ لوگ لے آئے تو ان میں سے جتنے کا بھی میں جواب دے سکوں گا اس وہ کریں گے. بہرحال اس طرح کا کوئی پروگرام جو ہے 26 فیصد کو رکھ لیں گے, اور یہ بھی مختصر ہوگا اس لیے کہ 26 کو میں خیال یہ ہے کہ لائٹ کوٹ سے لاہور چلا جاؤں تاکہ 27 فیصد جو ہے پھر وہ مجھے لاہور میں آ جائے. یہ سارا پروگرام آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹینٹیٹیو ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اپنی طرف سے تو ہم نے اس کو طے کر لیا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس کی تکمیل کلیتاً ارادہ الہی کے تابع ہے, وہی چاہے گا تو ہوگا. ماشاء اللہ تعالیٰ وما لم یشأ لم یکن. باقی جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کہف کا شب جمعہ میں پڑھنا یا جمعے کے روز تلاوت کرنا بہت فضیلت کا حامل ہے, تو وہ بات اب بھی آپ کو حاصل رہے گی کہ آج جب آپ اس کا ترجمہ سنیں گے اس کے مضامین اتنے نصیب ہو جائیں گے تو ارادہ کر لیجیے کہ پرسوں جمعے کو لازماً آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اور غور کرتے ہوئے کریں اس کے مضامین پر, تازہ کرتے ہوئے ان نکات کو کہ جو آج آپ کے سامنے آئیں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ فضیلت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. اب تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت کو میں نے بہت زیادہ نمایاں کیا ہے. یہ نسبت سب سے زیادہ نمایاں ویسے تو یہ کہ معوذتین ہے, دو صورتیں جن میں تعجب کی تلقین کی گئی ہے وہ بڑا نمایاں جوڑا ہے. الزہراوین ہے بقرہ اور آل عمران, جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں, اور حضور نے ان دونوں کو ایک نام دیا الزہراوین, دو نہایت تابناک روشن صورتیں. تو یہ نسبت جو ہے یہ بہت جگہوں پر بہت نمایاں ہے, لیکن میرے اندازے میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں جس حد تک یہ نمایاں ہے شاید اتنی کہیں اور بھی تھی. اس میں تو اس حد تک بات ہے کہ ان کا حضور کے اعتبار سے بھی اس قدر توازن ہے. 12 رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کے, 12 رکوع ہے سورہ کہف کے, 111 آیات ہے سورہ بنی اسرائیل کی, 110 آیات ہے سورہ کہف کی. پھر یہ کہ باقی تو میں دوران ترجمہ نمایاں کروں گا. جو مکہ اور مطلع ہے یعنی جو سب سے پہلی آیت ہے اور جو آخری آیت ہے اس میں اس کمال درجے کا ایک مناسبت کا معاملہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, اور سورہ کہف کی پہلی آیت ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. دونوں میں ایک تو اللہ کے جو تسبیح اور تحمید ہے اس کو اس طریقے سے جوڑ کر لایا گیا ہے کہ یہ دونوں کانسیپٹ جو ہے یہ کمپلیمنٹری ہے, مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ اس بات کا اقرار اور اعتراف کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی روک نہیں, کوئی احتیاج نہیں. گویا کہ ہر اس کمی اور احتیاج کی نفی کرتے چلے جائیے تو یہ کیا ہے؟ تسبیح. اور ہر کمال اور ہر حسن اور ہر خوبی کا اس بات کرتے چلے جائیے تو یہ کیا ہے؟ یہ حمد ہے. تمام صفات کمال اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے, یہ حمد ہے. تو گویا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اب تسبیح ہو نصف النظام و الحمد للہ تملؤہ. تسبیح جو ہے وہ نصف النظام ہو جاتی ہے, معرفت خداوندی آدھی حاصل ہو گئی ایک شخص کو اگر اس نے یہ جان لیا کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے. بے عیب یعنی اس میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی عجز, کوئی احتیاج, کسی سرے سے کوئی تقصیر, کوئی پہلو ایسا ہے ہی نہیں. یہ ہے التسبیح نصف النظام والحمد للہ کر لو ہوں اور الحمد للہ اس نظام کو پر کر دیں. اس لیے کہ اب آپ نے مطلق طور پر مان لیا کہ تمام صفات کمال, تمام بحاصل, تمام خوبیاں, تمام کمالات اللہ کی ذات میں تمام و کمال موجود ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے دونوں آیتوں میں حضور کا ذکر ہے اور نسبت عبدیت کو نمایاں کیا. سبحان الذی اسرا بعبده الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب. پھر ایک بات نوٹ کیجیے کہ اسرا جو ہے لے گیا رات و رات, اور اس کا وہ حصہ بھی ہے کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی. یہ ایک عروجی کیفیت ہے, حضور کا اوپر لے جایا جانا, اور قرآن کا نزول نزولی کیفیت ہے, قرآن کا نازل ہونا محمد رسول اللہ کا. ابھی مختلف اعتمادات سے صرف ایک آیت پر غور کریں گے عجیب اس کے اندر مناسبت نظر آئے گی. اسی طرح آخری آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی بھی توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے. وہ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کیا کر رہے ہو یار کبھی روتا نہیں تھا ایسی کرو محکم ہو گیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے وہ سارے تصورات جو ہے ان کی نفی کی گئی ہے کہ جو لوگوں نے اس کی ذات کے ساتھ اپنے ذہن کی تنگی کی بنا پر شامل کر لیا. یہ بات جان لیجئے کہ شرک کی بھی دو شکلیں ہیں. میں اس وقت اصطلاح استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک شرک نزولی ہے, ایک شرک صعودی ہے. نزولی شرک کیا ہے کہ اللہ کو گرا دیا جائے اس کے مقام سے اور مخلوق کی صف میں لے آیا جائے. جو کمزوریاں مخلوق میں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی آپ لگا دیں. جیسے بیٹے بیٹیاں مخلوق کو درکار ہیں اللہ کے ساتھ بھی آپ تھوک دیں. جیسے آپ اپنے دوستوں کی رعایت کرنے کے پر مجبور ہوتے ہیں, ان کی غلط سفارشیں بھی ماننے پر مجبور ہوتے ہیں, یہی خیال آپ اللہ کے بارے میں بھی کر لیں. تو یہ ہے شرک نزولی کہ اللہ کو آپ نے اس کے مقام بلند سے گرا کر مخلوق آپ کے سب میں کھڑا کر دیا. دوسرا شرک کیا ہے؟ سعودی ہے, بندوں میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دینا. تو گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اس پہلے شرک کی نفی ہے اور سورہ کہف کی آخری آیت میں قُلِ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یعنی جو بھی کچھ ظلم ہوا حضرت مسیح علیہ السلام پر, حضرت عزیر علیہ السلام پر, جو اللہ کے بندوں کو خدا کے برابر بٹھا دیا گیا, تو یہ ظلم جو ہے مجھ پر نہ کرنا, اس لیے کہ میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا, البتہ مجھ پر وحی کی گئی. اب یہ ہے گویا کہ دوسرے شرک کی جڑکاٹ سے میرا بات. تو میں نے صرف یہ پہلی آیت دونوں صورتوں کی اور آخری آیت دونوں صورتوں کی اس کا جو مناسبت ہے وہ آپ کے سامنے واضح کی ہے. ایک بات اور سمجھنے سے ترجمہ شروع کریں گے. اس سے زیادہ ان چیزوں پر اس وقت جو ہے ان کی وضاحت کا وقت نہیں ہے. ان دونوں صورتوں کی آپ ایک شکل دیکھیں گے جسے انٹر لاکنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں. بلکہ جب بھی میں پہنچتا ہوں صورتوں کو تو میرے ذہن میں تورات کی ایک عبارت آتی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام و السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیے تھے اور دونوں بیٹے جڑوا تھے, عیسو اور یعقوب. یعقوب کا نام یعقوب ہے اس لیے کہ وہ عقب میں پیدا ہوئے, بعد میں پیدا ہوئے. تو پہلے پیدا ہوا جڑوا میں ظاہر بات ہے کہ ولادت پہلے بچے کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے. تو چاہے چند منٹ کا ہی فرق ہو لیکن بڑے چھوٹے کا فرق تو ہو گیا. تو عیسو بڑے تھے اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا. تو جس طریقے سے یہ ایک تورات کے الفاظ ہے بالکل یہ نقشہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑی پکڑے ہوئے وجود میں آئی ہے. اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی کیا ہے, قل الحمد للہ, کہو کہ کل حمد اللہ کے لیے. اور سورہ کہف کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. گویا کہ جو حکم دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں, اس حکم کی تعمیل ہو رہی ہے, سامنے آ رہی ہے سورہ کہف کی پہلی آیت میں. تو جیسے ریل کے دو ڈبے انٹرلاک کر دیے جاتے ہیں, جوڑ دیے جاتے ہیں, اس طرح ان دونوں آیتوں میں ان دونوں صورتوں کو بالکل جوڑ دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ منسلک ہو گئی. اب آئیے, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے, ہر روب سے, ہر کوتاہی سے, منزہ ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے. وہ ہستی وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصى. مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور مسجد اقصى بیت المقدس. اب یہ ہے اصل میں جسے ہم معراج کہتے ہیں. اس معراج کے سفر کے دو حصے, ایک زمینی ایک آسمانی. پہلے تو حضور کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا, پھر وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی, اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے پھر حضرت جبرائیل آسمانوں کی طرف لے گئے اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی. یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے, آسمانی حصے کا ذکر یہاں نہیں ہے. ویسے عام طور پر اس کو اسراء کہتے ہیں زمینی حصے کو, اور اس کو معراج کہتے ہیں. اس لیے کہ معراج میں ہے عروج, اوپر لے کر جانا. معارج کہتے ہیں سیڑھیوں کو, کہ جو چیز کے درجہ بدرجہ کوئی اوپر جانے والی تھی. اسی لیے میں نے ابھی عروجی نسبت کہا تھا, عروجی نسبت نزول دیکھا. تو یہ اسراء ہے, اسراء کے معنی راتوں رات لے جانا اور زمین پر سفر. اسرے بے عبادی یہ آج آپ پڑھ چکے ہیں, حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا کہ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات. یہی لفظ آیا تھا حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ اب اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات. تو اسراء کے معنی ہے راتوں رات لے کر نکل جانا. تو یہ زمینی حصہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے. ویسے یہ ہے کہ صرف اسراء میں دونوں چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے اور صرف معراج میں بھی دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں جو ہے وہ صرف زمینی حصہ جو ہے اس سفر کا اس کا ذکر. الذی بارکنا حولہ, اس مسجد اقصی کی طرف ہم لے گئے جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جہاں یہ یروشلم ہے, فلسطین کا یہ علاقہ, دونوں طرح کی برکات جو ہے اس میں نظر آتی ہے, مادی بھی ظاہری بھی اور معنوی اور روحانی بھی. بہت زرخیز علاقہ ہے, بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے, تو مادی برکات بھی ہے اور روحانی برکات بھی ہے کہ سینکڑوں انبیاء وہاں مدفون ہیں. یہ سینکڑوں نبیوں کا یہ مرکز رہا ہے, حضرت سلیمان کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تک یہ مرکز رہا ہے, اللہ کی توحید کا مرکز رہا. سینکڑوں نبی یہاں آئے, انہوں نے واضح تلقین کی ہے. تو وہ اس میں ہر طرح کی معنوی اور ظاہری برکات ہیں. اچھا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ کیوں کرایا گیا. اس کی جو قائد سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک دو برکتیں دو حصوں میں منقسم چلی آ رہی تھیں, کہ ایک حضرت ابراہیم کی نسل کی وہ شاخ تھی کہ جو حضرت یعقوب کی اولاد سے چلی, اور اس کا گویا کہ روحانی بھی مرکز اور قبلہ بھی یہ بیت المقدس تھا. ایک دوسری شاخ وہ کہ جو حضرت اسماعیل سے چلی جس میں کہ حضور کی بعثت تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں برکات کا جامع بنایا جا رہا ہے, گویا کہ آپ کو چارج دیا جا رہا ہے بیت المقدس کا بھی, کہ اب یہ آپ کی اور آپ کی امت کے حوالے ہیں, آپ ہی متولی ہوں گے اب اس بیت المقدس کے بھی, جیسے کہ خانہ کعبہ جو ہے آپ اس کے متولی آپ اور آپ کی امت ہوں. لے نوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیات میں سے. اب اس میں اجمال ہے, کیا آیات اللہ نے وہاں دکھائیں یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے سمجھنے کی بات ہوتی تو اللہ بیان فرما دیتا, لیکن وہ ہمارے ذہن و تخیل سے ماورا کہ وہاں کن آیات کا مشاہدہ اللہ نے کرایا. انہ وہ سمیع البصیر, یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل, اور ہم نے موسی کو کتاب عطا فرما دی یعنی تورات, اور اسے بنا دیا ہدایت اور رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ تورات ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے, اس لیے کہ حضور اللہ کے پہلے اور آخری پیغمبر ہیں جن کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ صرف اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے. سناتے سورہ آل عمران میں ہم نے کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے زمن میں رسولاً الى بنی اسرائیل, وہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف, اور حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, مت بناؤ کہ مت بناؤ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز. یہ توحید کا لب لباب ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا, توحید کا خلاصہ. جیسے کہ عبادت کا خلاصہ حضور نے فرمایا کیا ہے, دعا ہے. یہ پرسوں انشاءاللہ جمعہ نہیں تھی, وضو پر میری تقریر ہوگی, دعا کی حقیقت اور عظمت. اسی طریقے سے سمجھیے کہ توحید کا لب لباب کیا ہے, وہ ہے توکل. اگر تو اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ کے سوا کسی پر کوئی بھروسہ نہیں تو توحید ہے. کوئی اور کچھ کر سکے گا تو تبھی کر سکے گا جب اللہ چاہے. یہ میری ضرورت پوری کر سکے گا, بظاہر مجھے نظر آتا ہے کہ کر سکتا ہے, لیکن کر سکے گا اسی وقت جب کہ اللہ چاہے. یعنی ہر تمام سلسلہ اسباب کو انسان اللہ کی قدرت کے تابع سمجھے. میں نے آپ کو حضور کی وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ آپ نے زہد کی تعریف یہ فرمائی, لیس الجہاد فی الدنیا بتحریم الحلال وإضاعت المال. زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لو اور انسان مال کو ضائع کر دے, بلکہ زہادت ہے کیا, ولکن زہادت فی الدنیا ان یکون ما فی ید اللہ اوسط مما فی یدک, کہ تمہارے لیے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر زیادہ وشوق ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں. ہماری جیب میں پیسے ہو تو ہمارا دل چھپا رہتا ہے, لیکن ہماری جیب میں پیسے ہو تو پھر ہمارا دل ہوا ہوتا ہے, وافدتہم ہوا, دل گڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ پر تو ہمیں توکل ہے نہیں, اس پر تو اعتماد ہے نہیں. تو اصل میں جب تک یہ صورت حال ریورس نہ ہو کہ کوئی اسباب نہ ہو کوئی ذرائع نہ ہو, پھر بھی اللہ کے قدرت پر یقین کامل ہو اور بھروسہ انسان اسی پر کرے, اور تمام اسباب و وسائل موجود ہو تب بھی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ ان اسباب و وسائل سے کچھ ہو جائے گا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. اگر یہ بات نہیں ہوئی تو پھر توکل نہیں. اور یہ ہے توحید کا لب لباب اور کھلا. جیسا کہ سورہ توبہ میں آپ نے پڑھا کہ چونکہ 12,000 کا لشکر ہو گیا تھا تو کچھ صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. بھائی حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو تم نے تماشا دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا. ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ چند 100-300 زیادہ سے زیادہ افراد حضور کے پاس رہ گئے, باقی سب بھاگ گئے. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے
جیسا کہ سورہ توبہ میں آپ نے پڑھا کہ چونکہ 12,000 کا لشکر ہو گیا تھا تو کچھ صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. بَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو تم نے تماشا دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا. ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ چند 100-300 زیادہ سے زیادہ افراد حضور کے پاس رہ گئے, باقی سب بھاگ گئے. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے, وہ تو دکھانا تھا ایک نقشہ, ایک جو ہے آنکھ کھولنی تھی, اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی اور فتح ہو گئی. ذریت من حملنا معروف, اولاد ان کی جن کو کہ ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ, یعنی جن کو کشتی میں ہم نے سوار کر کے بچایا تھا طوفان نوح سے, انہی کی اولاد ہو تم, ان سب جو بھی یہاں پر آباد ہو. یہاں پہ اصل میں خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے. انہ کان عبدا شکورا, یقیناً وہ یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بہت ہی شکر گزار بندے تھے. اگلی یہ 6 آیات میں یا 5 آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے 2 اہم ادوار کا ذکر ہے. یہ مضمون وہ ہے جو تفصیل سے تو میری کتاب ہے, انگریزی میں بھی ہے, وہ دی رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امہ, اس میں تفصیل سے بیان میں کر چکا ہوں. پھر یہ کہ اردو میں سرف گندیم نامی میرے کتاب کے مقدمے کے طور پر وہ شامل ہے, اور اب یہ جو میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان, اس میں بھی اس کا خلاصہ آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے تاریخ کے 4 ادوار ہیں جو قرآن نے گنوائے. 2 عروج 2 زوال, پہلا عروج پھر زوال, دوسرا عروج پھر دوسرا زوال. بین ہی یہ نقشہ ہے امت مسلمہ کا, یہ 1400 برس جو ہم گزار چکے ہیں, 2 مرتبہ عروج اور 2 مرتبہ زوال سے ہم 2 سال. وہ تو آپ دیکھیے گا میری کتاب میں, اس وقت یہ بنی اسرائیل کے تاریخ کا جو حوالہ آ رہا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ پہلا عروج ان کا وہ ہے جس کی طرف ہم پہلے تذکرہ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ جو طالوت علیہ السلام کو فتح ہوئی اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. تو طالوت علیہ السلام کے 16 سال کی حکومت اور 40-40 برس باپ بیٹا نے حکومت کی ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے, یہ 96 برس ان کا جو ہے انتہائی عہد ذری. اس کے بعد کچھ زوال شروع ہوا
اور بڑی عمارتوں کو گرتے گرتے بھی وقت لگتا ہے, بالکل ہی گر جاتی ہے. تو چند سو سالوں میں پھر ان کا زوال آیا ہے اور ان پر ابیاز نے حملے کیے ہیں, سیا پانچا کیا ہے. اس کا نقطۂ عروج ہے 587 قبل مسیح میں, جب کوئی نبوکدنضر نے حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا. وہ حضرت عزیر کے معاملے میں جن کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ یروشلم تباہ ہو گیا. اینٹ سے اینٹ جس کو بجانا کہتے ہیں, لٹرلی وہ اس نے یروشلم کے ساتھ کیا. ہیکل سلیمانی کی بنیادیں تک کھود ڈالی اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا, 600,000 کو بنا کر لے گیا وہ بیبیلونیا, وہ اسیر بنا کر لے گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک عروج کا دور دیا, حضرت عزیر علیہ السلام ہی کے دعوت تجدید و احیاء دین کے ذریعے سے پھر ان میں ایک نئی زندگی آئی. پھر ان کی ایک مکابی سلطنت تاریخ میں آتی ہے, بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی. پھر ان کا زوال آیا اور وہ زوال تھا کہ جس میں ٹائٹس تھا ایک رومی جنرل, سن 80 عیسوی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے تقریباً 80 بعد, پھر اس نے ان کو جو ہے اسی طریقے سے پھر برباد کیا. 120,000 یہودی گنتی کے ساتھ ایک دن میں اس نے یروشلم میں قتل کیا, اور اس دن سے جو یروشلم میں ان کا داخلہ بند ہوا ہے. تو پھر جب تک حضرت عمر کے عہد خلافت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں یروشلم فتح نہیں ہوا بیت المقدس, اس وقت تک ان کا داخلہ بند تھا, کوئی یہودی جا نہیں سکتا. حضرت عمر نے پھر یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا اور یہودیوں کا مشترک شہر ہوگا, سب کو یہاں آنے کی اجازت. ان دو ادوار کا ذکر ہے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین, اور ہم نے طے کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں, معلوم ہوتا ہے اس کی پیشین گوئیاں پہلے سے تورات میں موجود تھیں, کہ تم لازماً فساد مچاؤ گے زمین میں دو مرتبہ, ولتعلن علواً کبیرا, اور سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی. فیدا جا باد اولاہما باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید, تو جب ان دو میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو سخت جنگجو تھے, بہت خونی لوگ تھے, اولی باسن شدید. فجاسو خلال الدیار, تو وہ شہروں کے اندر گھس گئے. وکان وعدا مفعولا, اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا جو عذاب کی ہم نے پیشن گوئی پہلے کی ہوئی تھی, کہ جب تم سرکشی کرو گے تو ہم تم پر اپنے عذاب کا کوڑا برسائیں. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے لوٹائی تمہاری باری ان پر, یعنی پھر ہم نے تمہیں, اور وہ بھی اگر آج ہم پہنچ گئے اللہ کو منظور ہوا. تو سورہ کہف کے آخر میں ذکر ذوالقرنین کا, یہ جو بنی اسرائیل کو رہائی ملی ہے پھر بیبلونیا سے, وہ ذوالقرنین کے ذریعے ملی. یہ فارس میں ایک بہت بڑے شہنشاہ ہوئے ہیں, انہوں نے پھر حملہ کیا تھا عراق پر, بابل پر, اور وہاں سے پھر انہوں نے اجازت دی بنی اسرائیل کو کہ جاؤ اور اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو. یہ دوبارہ گئے اور پھر ان کو دنیا میں دوبارہ ایک سربلندی نصیب ہوئی, اس کا ذکر ہے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے تمہیں قوت بہم پہنچائی, مال کے ذریعے بھی اور بیٹوں کے ذریعے بھی, اور کر دیا تمہیں تعداد میں بہت دقیق, بہت زیادہ کر دیا, یعنی پھلے پھولے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے کوئی بھلائی کمائی ہے تو وہ اپنے ہی لیے کمائی. وان اساتم فلہا, اور اگر کوئی برا کیا ہے تو وہ بھی اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. فیضا جا وعد الآخرت, پھر جب آ گیا دوسری مرتبہ کا وعدہ, لے یسو وجوہکم, اب یہاں وہ الفاظ محذوف سمجھیے, باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید, وہ الفاظ جو پہلے آ چکے ہیں لیا گیا, یہاں ان کو دہرایا نہیں گیا. اس لیے ہم نے پھر مسلط کر دیے تم پر اپنے کچھ بندے, لے یسو وجوہکم, تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دے, بلے یدخل المسجد کما دخلوہ اول مرہ, اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں, مسجد سے مراد مسجد اقصا ہیکل سلیمانی, جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ. بلے یتبرو ما علی تکبیرہ, اور تاکہ جس چیز پر بھی انہیں غلبہ حاصل ہو, قابو پائے, اسے برباد کر کے رکھے. یہ وہ دوسری مرتبہ ہے جو سن 80 عیسوی میں یہ ہوا ہے ٹائٹس کے ہاتھوں. عسا ربکم ان یرحمکم, اب یہ خطاب ہو رہا ہے حضور کی بعثت کے حوالے سے, کہ اے یہودیوں, اے بنی اسرائیل, اب بھی اللہ کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے, یہ آخری چانس ہے جو تمہیں مل رہا ہے. عسا ربکم ان یرحمکم, تمہارا رب تو کسی بعید نہیں ہے کہ وہ تم پر پھر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, لیکن اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو پھر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں گے. اگر تمہارا طرز عمل وہی سرکشی, انکار اور کفر کا رہا
تو ہمارے بھی پھر کوڑے عذاب کے جو ہے تم پر پے بہ پے برستے رہیں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور جہنم کو تو ہم نے کافروں کے لیے باڑا بنایا ہوا ہے, یعنی گھیر لینے والی سے باڑا, جیسے کہ باڑے میں داخل کر دیے جاتے ہیں ایسے ہی وہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہم نے مجرموں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو رہنمائی کر رہا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا اقوم افعال التبدیل. ویبشر المؤمنین, اور یہ بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو, الذین یعملون الصالحات, جو عمل بھی کریں نیک, ان لہم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے ہے اجر بہت بڑا. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, اعتدنا لہم عذابا علیما, ان کے لیے تو ہم نے سامان عذاب فراہم کیا ہوا ہے بہت دردناک. یہ آیتیں نوٹ کر لیجئے, سورہ کہف میں بھی شروع میں بالکل اس کی ہم مضمون آیتیں آئیں گی, لیکن یہاں اصل بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے, آج یہ خطاب آپ اپنے آپ سے سمجھیے, بنی اسرائیل سے نہ سمجھیے. یہ پچھلیوں کی کہانیاں نہیں ہیں صرف, یہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. حضور کی حدیثیں میں کوٹ کر چکا ہوں اپنی اس کتاب میں کہ وہ سارے حالات تم پر بھی وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے. دو عروج دو زوال ہم پر بھی آ چکے ہیں. آج ہم پھر اس فیصلہ کن مرحلے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آثار ابو کو من یرحمکم وان عدتم عدنا. خاص طور پر ملت اسلامیہ پاکستان, ایک دفعہ عذاب کا کوڑا ہم پر سن 71 میں ہماری پیٹھ پر برس چکا ہے. ملک دو وقت ہوا, ہمارے 1,00,000 سے زائد آدمی ان کے پاس قید میں رہے, کتنے خون ریزی ہوئی ہے مشرقی پاکستان میں, لاکھوں بہاری ابھی تک وہ زندگی جو موت سے بدتر ہے اس زندگی کے ساتھ دو چار ہے اس وقت بھی, کہ ایک ایک کمرے میں 10x10 کے کمرے میں, 10x10 فٹ کے کمرے میں بتایا جاتا ہے, کئی کئی فیملی سے بھی گزارا کرتے ہیں, اور یہ لوگ اچھے بنے کھاتے پیتے. یہ کوئی کم عذاب نہیں تھا جو ہم پر آیا ہے, اور پھر یہ کہ وہ عذاب کا کوڑا دوبارہ بھی ہمارے پیٹھ کے اوپر برسنے کے لیے تیار ہے اگر ہم باز نہ آئے. اور ثابت یہ ہوا کہ ہم باز نہیں آئے, ہمارے لیل و نہار وہی ہے, ہمارے شب و روز وہی ہے, ہمارے اخلاق و کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہماری دلچسپیوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا, بلکہ ہم پہلے سے کچھ زیادہ ہی بگڑے ہیں. جس حلے کے ساتھ آج آپ کی بہت بڑی بڑی سیاسی پارٹیز کہہ رہی ہیں, اس طرح تو کسی کو بھی کہنے کی ضرورت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی, یہ خالص سیکولر ملک ہوگا اور اس کو مذہبی ریاست بننے نہیں دیا جائے گا. یہ آپ کی بڑی بڑی عوامی پارٹیز جو ہے بربلا کہہ رہی دھڑے لیتے ہیں. تو بڑے فیصلہ کن موڑ پر ہم آئے ہوئے کھڑے ہیں اس وقت, اور میں نے وہ پوری کتاب لکھی ہے اسی کے حوالے سے. اللہ توفیق دے تو ان دنوں میں اس کتاب کا مطالعہ کیا. کیا تھا ربکم ان یرحمکم, تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو تو ہم پھر وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, آخرت میں تو ہم نے وہ جہنم کا باڑا تیار کیا ہوا ہے کافروں کے لیے. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي أَحْسَنُ, اور اگر ہوش آ جائے اور تلافی مافات کے لیے ارادہ ہو جائے تو آنا ہوگا اسی قرآن کے دامن, یہی قرآن ہے جو رہنمائی کرے گا. اپنے سارے تفرقوں سے بالا تر ہو کر, اپنی ساری فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر, اپنے تمام مسلکوں اور جو شاعر بنا لیے ہیں ہر فرقے نے اپنے, اس سے بلند ہو کر اگر اس قرآن کے دامن میں پناہ لوگے سب کو کوئی بھلائی کی صورت ہو جائے گی, ورنہ ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما. یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ جہاں بھی کفر کی بات آتی ہے اس میں اکثر ایمان بالآخرت کا ذکر آتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرت, اس لیے کہ انسان کے عمل پر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا یقین ہے تو عمل درست ہوگا, آخرت کا یقین نہیں ہے تو توحید بھی صرف وہ ایک ذات و صفات کی ایک بحث بن کر رہ جائے گی, وہ بھی ایک ذہنی عیاشی کا ایک موضوع بن جائے گا, اس کے سوا کچھ نہیں رہے, اصل کا موضوع بن جائے گا توحید کا موضوع. اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو پھر انسان کے عمل کے اوپر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان مانگتا ہے شر خیر مانگتے ہوئے. اس آیت کا کئی طرح سے ترجمہ ہوا ہے, لیکن جو بات میرے دل کو سمجھانا لگتی ہے وہ میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ انسان بسا اوقات اپنی لاعلمی کی وجہ سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں خیر مانگ رہا ہوں حالانکہ وہ شر ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آسان تکڑ ہوں چاہیے وہ خیر الرقوم، وہ آسان تو ہی پوچھ چاہیے وہ شیر الرقوم. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا لے کہ وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درا لے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سے اللہ کو ڈکٹیٹ لے کر آنا چاہیے کہ اللہ یوں کر دے، یہ بڑا غلط انداز ہے. ہمیں کیا پتا اس میں ہمارے لیے خیر ہے کہ شر ہے، ہمیں خوشنما چیز معلوم ہو رہی ہے لیکن کیا پتا کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے. لہذا بہترین دعا جو ہے وہ دعائے استخارہ، اللہم انی استخیر و کبھی علم کا وستقدر و کبھی قدرت کا واسلو کا من فضل العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم بل انت علام الغیوب. اے اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جو تیرے نزدیک میرے لیے خیر ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اس لیے کہ تو جانتا ہے میں تو نہیں جانتا. میں کسی چیز کو ہو سکتا ہے پسند کر بیٹھوں ذرا حالے کہ اس میں میرے لیے شر ہو. اسی لیے فرمایا وہ کان انسان و عجولا، انسان بہت جلد باز ہے، یہی جلد بازی اسے بسا اوقات ایسی چیزیں مانگنے پر آمادہ کر دیتی ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. بہرحال اور بھی طرف کوئی شاید کا ترجمہ کیا گیا ہے لیکن میں نے یہی آپ کے سامنے مناسب سمجھا کہ بیان کر دوں. وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. یہ ہماری قدرت کی دو نشانیاں ہیں، ہماری ربوبیت کی دو نشانیاں ہیں. فمحونا آیت اللیل، تو ہم نے رات والی نشانی کو تو مدھم کر دیا، اس لیے کہ اس میں تاریکی ہے، روشنی بھی ہے تو چاند کی ہے جو ایسی تیز نہیں ہے. وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور دن والی آیت کو ہم نے روشن کر دیا، دکھانے والی جو کہ سجھاتی ہے جس میں کہ تم دیکھتے ہو. یہ تب کہوں فضل من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی معاشی جدوجہد اور بھاگ دوڑ کے لیے اللہ نے دن بنایا اور رات کو سکون اور اطمینان کے لیے بنایا، اور رات اور دن کے الٹ پھیر سے سنین بل تعلم عدد السنین والحساب، کسی سے اب تمہارا حساب چلتا ہے کہ ایک ہفتہ پورا ہو گیا، مہینہ ہو گیا، سال ہو گیا، تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے تو ہر چیز کی پوری تفصیل بیان کر دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ بڑے حکیمانہ چیزیں ہیں، میں اب عرض نہیں کر سکتا کہ کس طرح تاثر میرے قلب پر ہے ان دونوں صورتوں کی حکمت کے مضامین کا. اور میری دلچسپی جو ہے قرآن مجید کے اکثر و بیشتر جو حکمت سے متعلق مضامین ہیں ان سے، جہاں تک فقیہانہ مضامین ہے ان سے تو ہمارے ایکسپرٹ کو کہا ہے، اس لیے کہ وہ معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جب تک کہ حدیث کے ذخیرے پر نگاہ نہ ہو، فقہا کے اجتہادات معلوم نہ ہو، ان کے لیے مستدل کیا ہے، ان کا کس سے دلیل اخذ کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہوتی. البتہ دین کی حکمت، دین کا فلسفہ، ایمان، ایمان کے اجزاء اور تفاصیل، یہ چیزیں ہیں اصل میں کہ آج ضرورت بھی ہمیں زیادہ ان کی، اس لیے کہ اصل میں تو یقین ڈھل مل ہو گیا، یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پپوری. کرائسس آف فیتھ، کرائسس آف کنوکشن، یہ ہے کہ جس کا ہم اس وقت شکار ہیں کہ وہ یقین نہیں رہا. اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کے ان حصوں کی طرف زیادہ اس وقت توجہ کی ضرورت ہے. اس کے اعتبار سے یہ مضامین بہت اہم. اب یہ چونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کسی چیز میں لہوست ہے، کسی چیز میں خال لے رہے ہیں، یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، ان تمام چیزوں کے نفی کی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی جو لہوست ہے وہ تو ہم نے اس کی اپنی گردن کے اندر لگائی ہوئی ہے، خارج میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے اندر ہے، تمہاری اپنی نیتیں ہیں، ان کے فسادات ہیں، تمہارے اپنے سینوں کے رول ہیں جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تم یہ اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے کوئی اس کی لہوست اور کوئی اس کی خرابی اس کی طرف جو ہے منسوخ کرتے ہو. وَنُخْرِجُ جو لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم تو نکال باہر کریں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، اس کا اعمال نامہ جو اس کو دیکھے گا کھلا ہوا بالکل. اقرا کتاب، اور کہا جائے گا پڑھ لو اب اپنا کتاب نامہ، یہ جو حساب نامہ ہے اپنی کتاب پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود کافی ہو آج اپنا حساب کرنے کے لیے، کسی اور اکاؤنٹنٹ کی اور کسی جمع جوڑ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچا کچا جناب کا حاضر ہے، آپ خود پڑھ لیں. من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو کوئی بھی ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ ہدایت اخذ کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے. ومن ضل فإنما يمن عليها، جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، یعنی اس کا وبال سارا اسی پر آتا ہے، کسی کا کیا بگڑے گا، جیسے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ علیکم انفسکم لا یلومکم من ضل اذا اہتدیتم، تم پر تو اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ذاتوں کی ہے، کوئی گمراہ کتنا بھی ہو جائے اس کا تم پر کوئی وبال نہیں آئے گا، بشرطے کہ تم نے اپنا فرض ادا کیا ہو، اور تمہارے فرض میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے بھی حق کی طرف بلاؤ، تلقین کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر اس میں کوتاہی کرو گے تب تو تم خود مجرم ہو گئے، لیکن تم اپنا فرض ادا کر دو تو پھر کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہوا کرے تمہیں اس کے جرم کا اور جرائم کا جو ہے کوئی جواب دہی تم سے دے ہو، واضح تم بزرا اخرا، اور نہ اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی، یہ مؤنث اسی کے اس لیے آئے کہ نفس یہاں پر جو ہے وہ ہے، کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی اور جان کا بوجھ، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، جواب دہی خود کر دے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، یہ بات پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہے، ہم نہیں عذاب بھیجتے رہے جب تک کہ رسولوں کو نہ بھیج لیں، یعنی یہ کہ آخری وارننگ کر کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا رہا ہے قوم عاد کی طرف، قوم ثمود کی طرف، اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، مدین کی طرف، ہم نے پہلے اپنے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے اتمام حجت کر دیا، پھر جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان میں اب خیر کی کوئی رمق سلے سے رہی ہی نہیں تو پھر ہم نے ان کو ملیا بہ کر دیا. وَإِذَا عَرَضْنَا عَلَيْهِمُ الْقَرْيَةَ لَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کے ہلاک کر دینے کا تو ہم اس کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی یہ ایک سمجھیے کہ تکوینی معاملہ ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر اس میں خوب سستے فجور کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، فحاشی اور بدماشی جو ہے وہ وہاں پھیل جاتی ہے. فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، پھر وہ مستحق ہو جاتی ہے بستی عذاب کی، پورے طور پر خبث جو ہے، خبث باطن جو ہے اس باہر آ جاتا ہے. پھوڑے کو آپ اسی وقت لگاتے ہیں کیڑا جبکہ وہ پک جائے، تو وہ پکنے کے لیے مواد پورا جو ہے وہ جمع ہو جائے، تو ہم ذرا ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ اور کھل کھیلو، اور کر دوں وہ جو کر سکتے ہو، جو تمہارے اندر ہے ساری خباستیں وہ باہر آ جائیں، اور جب وہ پورا خلاص بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر اپنا عذاب بھیجتے ہیں اور تباہی اور ہلاکت و بربادی ہم اس کو اس کا حصہ بنا دیتے ہیں. فدم مرنا تدمیرا وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اب کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کے بعد، یہ نوح کے بعد ہی ہے نا، ہود بھی، صالح بھی، اور پڑھ چکے ہیں ہم لوط بھی، شعیب بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، یہ تمام رسول ان کے بعد. کفا رب نے کبھی ضرور رواج ہی خبیر ام بصیرا، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے لیے، خبیر اور بصیر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے کی رپورٹ نہیں پہنچی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے ہمارا بندہ، ہم تو خود باخبر ہے. یہ رپورٹیں تو اس لیے تیار کی جاتی ہے تاکہ تمہارے لیے حجت بن جائے قیامت کے دن، پڑھ لیجیے اپنا اعمال نامہ. اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کی رپورٹ کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم جو ہے وہ تو براہ راست ہے ذاتی. یہ دو آیات جو آگے آ رہی ہیں یہ کس موضوع پر، ویسے اس موضوع پر قرآن مجید میں مضامین آئیں گے، بہت سی آیات آئیں گی، لیکن سب سے زیادہ نمایاں یہ مضمون یہاں آیا ہے، اس کو پڑھیے کون سا مضمون ہے وہ ابھی سامنے آئے گا. من کانا یرید العاجلہ، کا میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل فیصلہ کوئی بات یہ کہ آپ طے کر لیں کہ آپ دنیا کے طالب ہیں یا آخرت ہیں، یہ فیصلہ آدمی کو جم کر کرنا چاہیے اور خوب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، شعوری طور پر کرنا چاہیے، اس کے جو بھی فور اینڈ اگینسٹ ہے وہ سب جو ہے اس کا جائزہ لے کر طے کر لیں آپ کہ آپ اصلا دنیا کے طالب ہیں یا اصلا آخرت کے طالب ہیں. اب اس کے ساتھ دو شرائط ہیں مزید. من کانا یرید العاجلہ، کا جو کوئی طالب بنے گا عاجلہ کا، عاجلہ اجلت سے ہی، جلدی والی، دنیا کی زندگی جو نقد ہے موجود ہے سامنے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جلدی سے دے دیتے ہیں اس کو اس میں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں، جو ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ دنیا کے طالب بن گئے اور آپ چاہتے ہیں برلا اور ٹاٹا بن جانا تو ہر شخص برلا اور ٹاٹا بن جائے گا، یہ تو نہیں ہوگا، لیکن ہم جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو ساری عمر دنیا کے پیچھے جوتیاں پٹھارتے رہتے ہیں، دنیا ان کے ہاتھ نہیں آتی، ایسے بھی ہے. تو یہ بھی ہمارا اختیار کامل ہے کہ جو دنیا کا طالب بن جائے، چاہے اس کے طبیعہ کہ وہ دنیا کا کتا ہے، پھر بھی ہم دنیا اسے کتنی دیں گے، یہ بھی ہمارے اختیار میں، دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ بھی ہمارے اختیار میں. تو اب یہ دو الفاظ ایڈ کر لیجیے، من کانا یرید العاجلہ تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کا ٹھکانہ بنائیں گے جہنم کو، یصلاها مذموما مدحورا، جس میں وہ جھونک دیا جائے گا یا جس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے کھا کر. اب اس کے برعکس کیا ہے؟ ومن اراد الآخرتا، اور جو طالب ہو آخرت کا، طے کر لے کہ اس کا مطلوب آخرت ہے، دنیا نہیں، دنیا جتنی بھی جائے مل جائے، اصلا جو مطلوب ہے وہ آخرت ہے. لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں ہیں، وسالہا سایہا، طالب بننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کے لیے محنت نہ کرو، اور محنت کرے اس کے لیے، سعی کرے اس کے لیے جیسی کہ اس کے لیے سعی ہونی چاہیے. جتنا اعلیٰ رتبہ درکار ہے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھ پائے تو رات رات بھر جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے؟ تو جو آخرت کا طالب بنے، جنت کا طالب بنے، ذرا یہ بھی تو سوچے اس کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، اتنی محنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. سالہا سایہا وہ مومن، اور وہ مومن ہو، بَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی و جہد یہ بار آور ہوگی، سفل ہوگی، یہ نتیجہ خیز ہوگی، ان کو دیا جائے گا، ان کی محنت ٹھکانے لگے گی. باقی اب اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے، كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، باقی رہ گیا اس دنیا کا دسترخوان تو وہ تو ہم نے پھیلایا ہوا ہے، ہم سبھی کو دیتے ہیں، ان کو بھی ان کو بھی، طالبان دنیا کو بھی، طالبان آخرت کو بھی، ہم سبھی کو دے دیتے ہیں، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے. کل نمد ہا الائے وہا الائے من عطاء ربک، سبھی کو ہم پہنچائے جاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے رب کی عطا سے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی. مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کیوں اللہ دے رہا ہے، تو وہ دسترخوان اللہ کا جو ہے وہ تو بچھا رہے گا، تمہارے چاہنے سے رکے گا نہیں، اس لیے کہ وہ طے ہے اس کا کہ یہاں سے تو وہ سب کو دے گا. ان کو کیسے سب اللہ باز ہو والا باز، ان ذرا دیکھو غور کرو کیسے فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، اور آخرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے. وہاں جو حکمت مراتب ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں تو یہی ہے نا کہ کوئی جھونپڑی میں رہ رہا، کوئی محل میں رہ رہا، کتنا فرق ہوگا. وہاں فرق کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک کمتر درجے کا جنتی اپنے سے بالا تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ فرق و تفاوت ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جنت میں، جو درجات کا فرق ہے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اور سو باتوں کی ایک بات کیا ہے؟ مت ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، کسی کو اپنا کارساز، کسی کو اپنا حامی مددگار، کسی پر بھروسہ، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، یہ تسلیم نہ کرو سوائے اللہ. لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذموما مخذولا، تو تمہیں بیٹھنا پڑے گا مذمت زدہ ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر، تو جس کو ترک کر دیا گیا ہو، لوگ سب نے اس کو دھتکار دیا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں کہ میں نے ذکر کیا تھا، اب عامل نواحی جو ہے معاشرتی سطح پر، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نظام ہے آئینی نظام، اس میں تو سورہ بقرہ کے وہ چار رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ویسے اور جگہوں پر بھی اس کے احکام پھر آئے ہیں، سورہ نساء میں بھی آئے ہیں، سورہ طلاق میں آئیں گے، اور بھی جگہ پر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ چار رکوع سورہ بقرہ کے جو ہے وہ سٹ لائی میں. تو ایک رہتا ہے معاشرہ، معاشرے میں سوشل ویلیوز کیا ہے جنہیں پروموٹ کرنا ہے، سوشل ایونٹس کا کیا کانسیپٹ ہے، جو آپ کا کانسیپٹ ہے ضروری نہیں وہ سب کا ہو. مثلا زنا کتنی بری برائی ہے، کتنی بڑی برائی ہے، یہ اسلام کے نزدیک کون کانسیپٹ ہے؟ یورپ میں تو وہ تصور نہیں ہے، وہ چیز کوئی اتنی بری نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اپنے ہی تصور کے مطابق کوئی سب باپ کے لیے اقدام ہوگا. زنا کتنی بڑی برائی ہے، اسی کے اعتبار سے سطر ہے، حجاب ہے، عورتوں اور مردوں کی سیویلائزیشن ہے، مخلوط معاشرہ نہ ہو، یہ ساری تدبیریں کتنی ہوتی ہیں کہ ہمارے نزدیک جنا بدترین شہر ہے کہ جس کا ہر انسانی حد تک سب باپ کیا جانا ہے. یہ سوشل ویلیوز کیا ہے در حقیقت، معاشرتی نظام کے اثاثات کیا ہے، اس کے اعتبار سے یہ دو رکوع انتہائی اہم. اور یہ بھی سمجھ لیجیے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ یہ اصل میں تورات کے جو 10 کمانڈمنٹس تھے یہ ان کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. یعنی جو قرآن ورژن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف تورات, تورات کے 10 احکام اشرہ کا کی قرآنی جو ہے تعبیر یہ جو ہے جو عام کر رہے ہیں. یہ مضمون ذرا مختصر پیرائے میں سورہ انعام میں آ چکا ہے, وہاں ایک رکوع میں تھا, یہاں اب دو رکوع میں. اس کا ابتدائی حصہ وہ ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے اور سورہ نساء میں بھی آ چکا ہے کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد جب حقوق نباد کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے والدین کا. یہ چوتھا مقام ہے قرآن مجید میں جتنا ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد جو سب سے بڑا حق ہے تو وہ والدین کا. قضا رب کا اللہ تعبدوا الا اياه, تیرے رب نے طے کر دیا ہے, فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ پوجو نہ بندگی اور پرستش کرو کسی کے اس کے سوا. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ یہ سلوک. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر پہنچ بھی جائے تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو ضعیفی کی عمر کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں, فلا تقل لہما افل, تو ان دونوں کو اس تک نہ کہو, فلا تنہرہما, اور انہیں بھولتے مت, وقل لہما قولا کریما, اور ان سے کہو بات ادب کے ساتھ, ان کے ساتھ بات جو ہے ان کی جذبات کو مضبوط رکھتے ہوئے, ان کے مرتبہ اور مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے کرو. وقف لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اپنے بازو ان کے سامنے جھکا کر رکھو شفقت کے ساتھ. یعنی یہ نہ ہو کہ اب وہ محسوس کرے کہ آج ہم بوڑھے ہو گئے تو بیٹا سینہ تان کر بات کر رہا ہے, آج معلوم ہے کہ اب کبھی یہ محتاج ہوتا تھا ہمارا, اب ہم اس کے محتاج ہیں, اس لیے اس کے لہجے میں سختی آ گئی. یہ بات جو ہے دل کو توڑ دینے والی ہے, لہذا اس سے ہر امکانی حد تک انسان بچے. یہ اس موضوع پر جو ہے نا حقوق والدین اور والدین کا کیا ادب و احترام ہونا چاہیے, قرآن مجید میں یہ مضمون بہت زیادہ آیا ہے, لیکن یہ اس کا کلائمیکس ہے. جتنی وضاحت کے ساتھ یہاں یہ بات آئی ہے دوسری جگہ نہیں, باقی جگہوں پر اختصار ہے. تو قضا رب کا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور تم ان کا کیا حق ادا کرو گے؟ یہ سب کچھ کر کے بھی آخری بات یہ کرو کہ رب سے دعا کیا کرو کہ پروردگار تو ہی رحم فرما ان پر, جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا تھا, ان کے احسانات کا بدلہ میں تو چکا نہیں سکتا, پروردگار خود ہی سے.
یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن